والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الى قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين ہم نے سورہ بقرہ کے 8 رکوع کے مطالعے کا آغاز کر دیا تھا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا پورا وقت 8 رکوع کی پہلی آیت ہی کے مطالعے میں صرف ہوا اور اس پر بھی بحث مکمل نہیں ہو سکی تھی لیکن چونکہ ہمارے سلسلہ درس میں اکثر و بیشتر کچھ نہ کچھ سامعین نئے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی تمہیدی بات جو ہے وہ کہنی ناگزیر ہے. سورہ بقرہ میں جو 10 رکوع ہیں کہ جن میں براہ راست خطاب ہے بنی اسرائیل سے, 5ویں رکوع سے یہ شروع ہوتا ہے سلسلہ, اور ویسے تو 15ویں رکوع کے آغاز میں ختم ہوتا ہے, تو 10 رکوعوں سے بھی 2 آیتیں زیادہ ہیں. 15ویں رکوع کی بھی 2 آیتیں جو ہے اس سلسلہ کلام میں شامل ہیں, لیکن عرف عام میں یہی کہا جائے گا کہ 10 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے, اور آپ کو معلوم ہے کہ کل رکوع 40 ہیں, تو گویا کہ ایک چوتھائی جو ہے سورہ بقرہ کا ایک چوتھائی حصہ بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب پر مشتمل ہے. اس میں اولین تقسیم یہ ذہن میں رکھی ہے جو بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلا رکوع جو 7 آیات پر مشتمل ہے وہ دعوت کا رکوع ہے. بنی اسرائیل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم پر ایمان کی دعوت دی گئی. یہ رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ آئندہ بھی, اب ظاہر بات ہے کہ نبی تو کوئی آنے والے نہیں ہے, مسلمانوں میں بھی جب کوئی تجدیدی کوئی کوشش ہوگی, مسلمانوں میں پھر کوئی اللہ کے فضل و کرم سے اصلاح حال کے لیے کوئی جد و جہد ہوگی, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ زوال آیا ہے اور زوال آتا رہا ہے. اسی لیے سلسلہ مجددین کی خبر دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سنن ابی داؤد کی یہ مشہور روایت ہے کہ ان اللہ یبعث فی ہذہ امت علی راس کل مئت عام من یجدد لہا دینہا. ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو اللہ تعالی نے 3 چیزوں سے پر کیا ہے. پہلی بات یہ کہ قرآن کے متن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا, اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دوسرے یہ کہ مجددین امت کا ایک سلسلہ, ہر صدی میں ایسے لوگ اٹھتے رہیں گے کہ دین کی تعلیمات پر جو بھی کوئی گرد و غبار دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے آ کر جو اثرات ہوں گے ان کو ہٹا کر صاف کر کے جو دین کی اصل شکل ہے اسے دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے. یہ مجدد ہے, تجدید, تازہ کر دینا, نیا کر دینا. اور تیسری ضمانت اللہ نے یہ دی ہے, حضور کی ایک حدیث اس میں بھی وارد ہوئی ہے کہ لا تزال فی امتی طائفۃ القائمین علی الحق, میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. نہیں ہوگا کہ دنیا حق سے بالکل خالی ہو جائے, وہ جماعت مختصر ہو تھوڑی ہو, لیکن بہرحال ایک جماعت ہمیشہ حق پر ضرور قائم رہے. یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت سے, یعنی بعثت انبیاء کا سلسلہ جو ختم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر, تو اس سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس خلا کو ان 3 باتوں سے پر کیا ہے. اب ظاہر بات ہے جو بھی مجددین امت آئیں گے یا آتے رہے ہیں ان کا سابقہ ہوتا تھا مسلمانوں ہی سے, لیکن وہ مسلمان جو دین کی اصل روح سے بے خبر ہو گئے, بدعات میں مبتلا ہو گئے، توہمات میں مبتلا ہو گئے، جو روح ہے دین کی وہ ان پر واضح نہ رہی۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان سے جب خطاب کریں گے وہ مجددین امت یا کرتے رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی اصول وہی ہوں گے کہ جو اس رکوع پانچواں رکوع سورہ بقرہ کا جو ہے اس کی جو 7 آیات ہیں، یہ اصل میں گویا کہ اس اعتبار سے بمنزلہ فاتحہ ہے، جیسے سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اسی طرح خطاب میں بنی اسرائیل کے ضمن میں بمنزلہ سورہ فاتحہ پانچویں رکوع کی 7 آیات ہیں۔ ریلائز کریں گے تو گویا کہ انہی میں یہ ہدایت مثمر ہے کہ جب بھی مسلمانوں میں کوئی تجدیدی کوشش ہو، مسلمانوں کو پھر دین کی اصل تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی جائے، تو اس دعوت کا انداز کیا ہوگا؟ وہ قرآن مجید میں اسی سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی 7 آیات سے اس کا استنباط کیا جائے گا۔ تو 10 رکوعوں میں سے ایک رکوع جو ہے 7 آیات پر مشتمل، اس کو علیحدہ کر لیجئے، بقیہ 9 رکوع جو ہیں ان کے لیے اصطلاح میں استعمال کرتا رہا ہوں، یہ ملامت کے رکوع ہیں، ان میں ان کے جرائم کی فہرست دی گئی ہے، ان کی عملی گمراہیاں اور ان کی اعتقادی گمراہیاں، نظریاتی گمراہیاں، ان کی فہرست دی گئی ہے، اور جس کی پاداش میں گویا کہ وہ معزول کیے گئے اس منصب سے جس پر وہ 2000 برس تک فائز رہے۔ اس لیے کہ تورات جب عطا ہوئی ہے بنی اسرائیل کو تو یہ تقریباً 1400 قبل مسیح کا واقعہ ہے، اور قرآن مجید کا نزول شروع ہو رہا ہے 610 عیسوی میں، تو پورے 2000 برس کا فصل ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول تورات کے مابین۔ تو 2000 برس تک یہ امت جو ہے یہ اس روح ارضی پر اللہ کی نمائندہ رہی ہے، دین خداوندی انہی کے پاس تھا، شریعت خداوندی کے حامل یہی تھے، کتابیں انہی کو دی گئی، ایک نہیں کئی کئی کتابیں، تورات دی گئی، زبور دی گئی، انجیل دی گئی، یہ تو 3 کتابیں ہیں باقاعدہ، اس کے علاوہ ہر نبی کے لیے صحیفے ہیں، ہر نبی پر وحی آتی رہی ہے، چنانچہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آپ دیکھتے ہیں نہ معلوم کتنے انبیاء کی کتابیں ہیں۔ بہرحال یہ جو اس منصب سے معزول کیے گئے تو گویا کہ فرد جرم ہے وہ کہ جو عائد کی گئی ہے ان پر، اور یہ 9 رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں ایک تقسیم میں نے پہلی مرتبہ اس کا تذکرہ کیا تھا پچھلے اپنے درس میں، ان 9 رکوعوں میں بھی پہلے 2 رکوع اس اعتبار سے ذرا مختلف مزاج کے ہیں، یعنی 6ٹا اور 7واں، کہ ایک تو یہ کہ ان میں صرف واقعاتی انداز میں بات ہو رہی ہے، جنرلائز نہیں کیا جا رہا، یعنی تاریخ بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کا پے بہ پے تذکرہ ہوا 6ٹے اور 7ویں رکوع میں، اور پھر یہ کہ شروع میں وہ آیت آئی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور 7ویں رکوع میں اختتام ہوا وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ پورا مضمون ایک اعتبار سے جس کو ہم کہیں گے فرد جرم، یہ گویا کہ ان 2 رکوعوں میں مکمل ہو چکی ہے، ایک بحث جو ہے تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ اب جو ہم نے 8ویں رکوع سے مطالعہ شروع کیا ہے تو اس سے لے کے آخر تک، ایک بات کو نوٹ کیجئے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ اس میں آپ کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بنی اسرائیل پر جو بھی الزامات قرآن مجید عائد کر رہا ہے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر جنرلائز کیا جاتا ہے، ایسی عظیم آیات آتی ہیں کہ جو گویا کہ ابدی ہدایت کی حامل ہے، اور یہ اصل میں پیشگی ہدایت کہہ لیجئے، تنبیہ کہہ لیجئے امت مسلمہ کے لیے کہ دیکھو جس مقام پر آج تم فائز کیے جا رہے ہو، تم سے پہلے 2000 برس تک بنی اسرائیل اسی منصب پر فائز رہے، ان میں یہ خرابیاں آئیں، تو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی نقش قدم پر چلو اور وہی خرابیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اس اعتبار سے یہ اگرچہ ویسے تو یہ کہ روح سکون بنی اسرائیل کی طرف ہے، خطاب بنی اسرائیل سے ہے، لیکن میرے نزدیک اس کا اہم تر حصہ یہ ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہوئے بقیہ جو 7 رکوع ہیں جو اب چل رہے ہیں 8ویں رکوع سے لے کر اور 14ویں کے اختتام بلکہ 15ویں کے شروع تک، اس میں ہمیں اصل میں تو آئینہ دکھایا جا رہا ہے امت مسلمہ کے بھی آنے والی جو بھی ان میں گمراہیاں جو ہیں آنے والی ہوں گی، عملی اور اعتقادی اور نظریاتی اور علمی اور فکری، ان سب کی پیش کی تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ یہ آئینہ ہے، اسی میں تم دیکھ سکتے ہو کہ وہی ساری خرابیاں تمہارے اندر بھی پیدا ہو گئی کہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی۔ اس حوالے سے اس حصے کو پڑھتے ہوئے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صرف کوئی پچھلی داستانیں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، یہ صرف یہود سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ گفتگو اصل میں گفتہ آیت در حدیث دیگراں، خوشتراں باشد کے سروے دل براں گفتہ آیت در حدیث دیگراں، اصل میں یہ گویا کہ گفتگو ہم سے ہو رہی ہے ان کے حوالے سے کہ ان کے ہاں یہ خرابیاں اس طور سے پیدا ہوئی، مبادہ اے مسلمانوں تم بھی انہی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ اب یہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی لفظ استعمال کیا تھا آئرنی آف فیٹ، اب یہ سمجھیے کہ ستم ظریفی ہے حالات کی کہ بین ہی وہی ساری خرابیاں مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہیں. ان آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم خود اگر دروبینی سے کام لیں گے اور اپنے حالات پر اگر ناقدانہ نگاہ ڈالیں گے تو معلوم ہوگا بین ہی اسی نقش قدم پر ہم چلے ہیں. اسی لیے میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی، یہ حدیث کے جو متفق علیہ ہے سند کے اعتبار سے جو سب سے اونچا درجہ ہو سکتا ہے احادیث نبویہ کا، اسی درجے کی یہ حدیث بھی ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قلنا یا رسول اللہ اليهود والنصارى قال فمن. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مسلمانوں تم بھی لازمن جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں انہی کے نقش قدم پر چلو گے، بالشت کے ساتھ بالشت اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ. یہ گویا کہ محاورہ ہے کہ بین ہی ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کا بھی قدم بالشت بھر تھا تو تم بھی بالشت بھر قدم بڑھاؤ گے، اور کوئی ہاتھ بھر چھلانگ لگائی ہے انہوں نے تو تم بھی لگاؤ گے. حتی لو دخلوا جحر ضب، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے تھے لتبعتموہم تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے، تم بھی گوہ کے بل میں ضرور داخل. قلنا یا رسول اللہ، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ کی مراد یہود اور نصارہ ہے یا رسول اللہ الیہود والنصارہ؟ قال فمن، آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون؟ وہی سابقہ امت مسلمہ ہے، اس لیے کہ نصارہ کی علیحدہ حیثیت نہیں ہے، وہ تو وہی سلسلہ بنی اسرائیل جو ہے امت وہی ہے. اسی لیے انجیل میں آپ کو معلوم ہے کوئی نئی شریعت نہیں ہے، وہی شریعت موسوی، بلکہ متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت ختم کرنے آیا ہوں، شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، یہ تو سینٹ پال نے اسے منسوخ کیا ہے. تو آج کی جو یہ عیسائیت ہے یہ اصل میں حضرت مسیح کی طرف اس کی نسبت ہی غلط ہے، یہ پالزم ہے، سینٹ پال کا مذہب ہے کہ جس کو آج کے عیسائی اختیار کیے ہوئے ہیں، نام اس کا کرسچینٹی ہے، ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو تعلیمات دی تھی ان میں سے متعدد جو بنیادی باتیں انہیں تبدیل کر دیا سینٹ پال نے. بہرحال اس ضمن میں جو اہم ترین آیت ہے وہ پہلی ہے جس پر کہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس کے بارے میں میں زیادہ دہراؤں گا نہیں. یہ کون سی گمراہی ہے جو اس آیت کے ذریعے سے جس کا ازالہ کیا جا رہا ہے؟ ہمیشہ مسلمان امتوں میں جو ایک گمراہی پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اس امت میں شامل ہیں لہذا محض شمولیت اور اس نسبت کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشا ہیں، یا ہمارے ساتھ تو کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا، استثنائی معاملہ ہوگا. تو کسی گروہی نسبت کے ساتھ نجات کو وابستہ کر لینا، یہ وہ گمراہی ہے، مشترک گمراہی جو تمام مسلمان امتوں میں پیدا ہوئی، تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے پیروں جو ہیں ان کے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی کہ چونکہ ہمارا تعلق ان سے ہے، ہم ان کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے نام سے ہماری جو ہے امت ہے اور ہم ان سے وابستہ ہیں، لہذا ہم بخشے بخشا ہیں. تو اس آیت کا اصل مفہوم یہی تھا کہ جس کو کچھ لوگوں نے محض اس وجہ سے کہ اس میں صراحت کے ساتھ ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے، صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا ذکر ہے، تو اس سے کچھ لوگوں نے وہ بحثیں نکال لی کہ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ محمد پر ایمان لائیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنے اپنے نبیوں پر ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں تو گویا کہ اس سے نجات ہو جائے گی. یہ بالکل غلط مفہوم ہے جو اس سے اخذ کیا گیا، اور اس کے بارے میں تفصیل سے بحث میں کر چکا ہوں. اس آیت کے ضمن میں صرف جو ایک بات رہ گئی تھی کہ اس میں ان الذین آمنوا، اس سے تو مراد ہے کون؟ وہ لوگ جو اسلام لائے. میں نے وضاحت کر دی تھی کہ اس سے مراد در حقیقت ایمان حقیقی نہیں، جو لوگ بھی مسلمانوں میں شامل ہو گئے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اس پر بھی بحث میں کر چکا ہوں، اور جو یہودی ہوئے، وجہ تسمیہ کیا ہے یہود کا، اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے، والنصارہ اور نصارہ ان کا وجہ تسمیہ جو ہے اس پر بھی پچھلی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے. صرف رہ گیا تھا تذکرہ والسابعین، یہ سابی کون ہے؟ اس کے بارے میں اصل میں چونکہ ہمارے ہاں جو تفسیری اقوال ہیں وہ بے شمار ہیں اور بہت اختلاف ہے. اب چونکہ اس نام سے کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی امت، کوئی قوم دنیا میں موجود نہیں ہے، اس حوالے سے بھی اس کے بارے میں اگر اختلاف رائے ہے تو وہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. لیکن اس کے بارے میں ایک بات تو یقینی ہے، اور وہ یقینی بات یہ کہ یہ یقیناً یہ بھی اہل کتاب میں سے تھے، اس لیے کہ یہاں تذکرہ جو ہو رہا ہے نصارہ کا، یہود کا، تو وہ ان لوگوں کا ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے رسولوں سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والی امتیں تھیں. حضرت موسیٰ کی امت یہود، حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کرنے والے نصارہ. تو جب اس فہرست میں صابئین کا تذکرہ ہوا ہے تو یقیناً یہ بھی کسی نبی کی امت ہے، اہل کتاب ہے. تو میرے نزدیک عقلی طور پر بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ صابئین جو ہے یہ اہل کتاب ہے. ویسے یہ کہ میں نے جب مطالعہ کیا ہے اس مرتبہ زیادہ تفصیل سے، تو مجھے محسوس ہوا کہ اس پر تو تقریباً اجماع کا درجہ ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی یہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ابن الامہ کہ جو تفسیر کے ضمن میں یوں سمجھیے کہ سب سے بڑا مرجع ہے، اس لیے کہ تفسیری روایات اکثر و بیشتر وہی ہیں کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. ان کے جو تابعین میں سے چار پانچ شاگرد ہیں، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت قتادہ، یہ سب لوگ وہ ہیں جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی رائے بھی یہ ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے تھے. پھر یہ کہ متعدد تابعین کی رائے یہی ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں. ان کا ذبیحہ جائز ہے، جیسے کہ یہود اور نصارہ کا ذبیحہ سورہ مائدہ کی صریح آیت کی روح سے جائز ہے. اسی طرح ان کی خواتین سے مسلمانوں کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، جیسے کہ یہود اور نصارہ کی خواتین سے نکاح کرنا جائز ہے. اور یہ لوگ جو ہے، اب دو رائے ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اپنے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کہتے تھے جو اب نہیں رہے دنیا میں، یہ موجود تھے نزول قرآن کے وقت، ان کا کچھ لوگ جو ہے موجود تھے شام اور عراق کی سرحد کے اوپر، یہ لوگ آباد تھے کچھ شام کے علاقے میں کچھ عراق کے علاقے میں، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم حضرت یحییٰ کی امت میں سے ہیں. لیکن میرے نزدیک دوسرا قول زیادہ راج ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے براہ راست اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے. مجھے یہ بات اس لیے زیادہ قریب قیاس معلوم ہو رہی ہے کہ اس آیت میں جو تذکرہ ہے ان الذین آمنوا، یہ وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، والذین ہادوا یہ وہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، والنصارہ یہ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں. اب اس میں جو اولو العزم من الرسل ہیں، ان میں چونکہ اسی علاقے میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی تو کچھ لوگ ہوں گے کہ جو حضرت ابراہیم سے تو اپنے آپ کو منسوب کرتے رہے، لیکن یہ کہ وہ کسی اور دوسرے رسول پر ایمان نہیں لائے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک نسل وہ ہے جو حضرت اسماعیل سے چلی ہے، جو حجاز میں آباد ہوئی. اس نسل میں 2500 برس تک کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے، لہذا یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حنفی ہیں، حنیفی ہیں، حضرت ابراہیم ہی کے ہم نقش قدم پر ہیں. لیکن ظاہر ہے نہ کوئی ان کے پاس کوئی شریعت تھی، نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی صحیفے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ بدترین شرک میں مبتلا ہو چکے تھے. انہی میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. تو 2500 برس تک وہاں کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. دوسری شاخ ہے اصل میں کہ جس میں نبوت و رسالت کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہا، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے مابین معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ منقطع رہا ہے، کوئی نبی اس نسل میں بھی مبعوث نہیں ہوا. لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ تار ٹوٹا ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. یہ 1400 برس تاریخ انسانی میں بڑے عجیب ہیں کہ 1400 برس تک سلسلہ نبوت کا تار منقطع ہوا ہی نہیں. جیسے کہ حضور کی حدیث ہے بہت مشہور، بخاری شریف کی روایت ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی. بنی اسرائیل کی سیاست اور جو انتظامی معاملات ہوتے تھے وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، اور جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین نبی ہوتا تھا. تو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ اس نقطۂ آغاز میں بھی 2 نبی موجود ہیں، موسیٰ کے ساتھ ہارون بھی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور جب وہ آ کر سلسلہ ختم ہوا تب بھی 2 موجود ہیں، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی حضرت یحییٰ موجود ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ تو ایک بڑا یونیک فنومینن ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک تیسری اہلیہ بھی تھی، اور ان کی نسل ہے بنی قطورہ کہلاتی، ان کی بھی کافی اولاد تھی. ان میں سے صرف ایک شاخ میں تو ہمیں معلوم ہے مدین یا مدیان جو ان کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، تیسری اپنی زوجہ محترمہ حضرت قطورہ سے، ان میں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے. لیکن بقیہ جو ان کی اولاد تھی وہ یہی اسی علاقے میں کہیں آباد ہوئی، اور اس میں یقیناً جب کوئی نبی اور نہیں آئے، یا تو نہیں آئے یا قرآن مجید میں ان کا تذکرہ نہیں، تو ان میں جو لوگ رہے ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صابئین ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کی طرف تو اپنے آپ کو منسوب کرتے رہے، اور یہ وہی علاقہ ہے عراق اور شام کی سرحد پر، یہاں پر کیونکہ وہاں پر زیادہ تر جو علاقہ ہے وہ تو پھر حضرت اسحاق کی نسل جب واپس آئے ہیں مصر سے ایکزوڈس کے بعد، تو فلسطین میں تو ان کی حکومت قائم ہو گئی، تو حضرت ابراہیم کی یہ تیسری نسل جو ہے اس سے جو منسلک لوگ تھے ان کے جو لوگ تھے وہ ظاہر بات ہے ذرا ہٹ کر پھر عراق اور شام کے اس علاقے کے اندر سرحدی علاقوں میں آباد ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سابعین سے مراد وہی ہیں۔ بہرحال یہ تھوڑی سی گفتگو میں چاہتا تھا سابعین کے بارے میں، اب آگے چلیے ہم اس رکوع کا مطالعہ آگے کر رہے ہیں۔ باقی اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو اسلام لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارہ، اور جو نصرانی ہوئے، والسابعین، اور جو سابی رہے، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر، اور یہاں پر اگر تھوڑے سے دو الفاظ کا اضافہ کر لیں، ان میں سے جو بھی اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے دور میں، یہ دور جب تک حضرت مسیح نہیں آئے، یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلا آ رہا ہے، اس میں جس نے بھی جو بھی یہودی تھے وہ اگر ایمان حقیقی سے بہرہور ہے، اللہ پر آخرت پر ایمان درست ہے، عمل صحیح ہے، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے، لہم اجرہم عند ربہم۔ حضرت مسیح کی بعثت کے بعد حضور تک 600 برس، یہ حضرت مسیح کا دور ہے، اس دوران میں جو بھی حضرت مسیح پر ایمان رکھتا تھا اور اللہ پر اور آخرت پر اس کا ایمان صحیح تھا، عمل درست تھے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، گویا کہ محض ان کے ساتھ منسوب ہونا نجات کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ نسبت کے ساتھ ساتھ اللہ اور آخرت پر صحیح ایمان، جس کے نتیجے میں عمل درست ہو جائے، یہ اصل شرط ہے، یہ بنائے نجات جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ کسی گروہ کے ساتھ یا کسی شخصیت کے ساتھ وابستگی، کسی امت میں شامل ہونا، یہ نجات کی ضمانت نہیں، یہ اصل میں اس آیہ مبارکہ کا جو اصل حاصل ہے، جو بے نباب ہے۔ اب آگے چلیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، میثاق وثق کہتے ہیں کسی شے کو مضبوط کر لینا، اسی سے توثیق بھی آتی ہے، اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے میثاق، اور یہ مبساق اصل میں ہے، تو اس میں در حقیقت نتیجہ نکلتا ہے وہ شے کہ جو باندھ لے، یہ آلہ اس میں آلہ بن گیا، اس میں آلہ ہے مبساق، باندھ لینے والی شے۔ تو اس اخذنا میثاق کا کچھ کہ معاہدہ جو ہوتا ہے وہ در حقیقت دو فریقوں کو جکڑ دیتا ہے، آپس میں باندھ دیتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل، جبکہ ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر پہاڑ کو اٹھا دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تھامو مضبوطی کے ساتھ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، خُذُوا لو، تھامو پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ طاقت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اس کو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم نجات پاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس پر گفتگو بعد میں ہم کریں گے۔ یہ اصل میں اس واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے جبکہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی، اس کے بعد کے بعد واقعات جو ہیں وہ تو ساتویں رکوع میں آ چکے ہیں، لیکن یہ کہ اب جو تذکرہ ہو رہا ہے کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے پھر جب وہ تورات دے کر پھر ایک قول و قرار دیا ہے بنی اسرائیل سے، اور یہ اس وقت دامن طور میں اس وقت ان کا ڈیرا تھا، مصر سے نکلنے کے بعد جو بھی یہ صحرائے سینا کے اندر، یوں سمجھیے کہ سینائی پیننسولا جو ہے یہ ٹرائنگل ہے، جیسے ہندوستان جو ہے جنوبی ہند وہ ایک ٹرائنگل بن جاتا ہے، تو جیسے اس کی لوئسٹ ٹپ ہے، اسی طریقے سے یہ جو ایک جزیرہ نما کہہ لیجئے اور سینائی پیننسولا جو ہے اس کی جو جنوبی ٹپ ہے، یہاں پر وہ کوہ طور ہے، یہاں پر پڑاؤ رہا ہے، اور یہی سے پھر بلائے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر، اور وہاں پھر تورات انہیں دی گئی، واپس آئے ہیں۔ اب اس کے بعد جب قول و قرار ہو رہا ہے، اس لیے کہ تورات دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اصل میں تو دی گئی ہے بنی اسرائیل کے لیے، اب ان سے قول و قرار لیا جا رہا ہے کہ تم اس کی پابندی کرو گے، مضبوطی سے تھامو گے، اس شریعت کو جو ہے اپنی زندگی میں لاگو کرو گے۔ اس قول و قرار کے وقت اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے شکل یہ کی کہ ایک روب پیدا کرنے کے لیے، ان کے دلوں کے اندر خشیت پیدا کرنے کے لیے، پہاڑ کو ان کے سروں پر بلند کر دیا۔ یہ معاملہ ذرا میں چاہتا تھا، وہ بات رہ گئی کہ ایک اصولی بات میں یہاں، کیونکہ آج کے درس میں کئی واقعات آئیں گے جو خرق عادت ہیں، عام طور پر ہونے والی باتیں نہیں ہیں، پورے پہاڑ کو لوگوں کے سروں پر اٹھا دینا، یا جیسے آگے ایک واقعہ آئے گا کہ ایک مقتول کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دینا تاکہ وہ اپنے قاتل کا پتہ بتا دے، یہ سارے واقعات وہ ہیں کہ جو خرق عادت جنہیں ہم کہتے ہیں، عام طور پر ایک لفظ ہمارے ہاں معجزے کا استعمال ہوتا ہے، لیکن معجزہ جو ہے وہ ایک خاص قسم کا خرق عادت ہے. عادت سے مراد ہے جو بھی جو نیچرل لاز ہیں اس دنیا کے جو گورن کر رہے ہیں، فزیکل کیمیکل لاز جس سے یہ دنیا چل رہی ہے، لاز آف دی نیچر. جہاں کہیں بھی وہ لا آف دی نیچر کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، جیسے کہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، یہ لا آف دی نیچر ہے. لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ کا عصا جو ہے سمندر پر پڑا اور دریا جو ہے یا سمندر پھٹ گیا، دو حصوں کے اندر بالکل دو ٹینوں کی طرح دو حصے کھڑے ہو گئے، یہ خرق عادت ہے. خرق کے معنی پھاڑ دینا، کاٹ دینا، توڑ دینا. اخرقتھا لتغرقہ اہلھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا تھا حضرت خضر کے ساتھ، تو انہیں جب کشتی کو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا تھا، تو وہاں وہ لفظ آتا اخرقتھا لتغرقہ اہلھا، آپ نے کشتی کا جو ایک تختہ توڑ دیا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس کشتی میں جو لوگ سوار ہیں انہیں غرق کر دیں؟ تو خرق کہتے ہیں پھاڑ دینا، توڑ دینا، اور خرق عادت یعنی جو لاز آف دی نیچر ہے انہیں پھاڑ دینا، توڑ دینا. عام عادی قانون کے برعکس کوئی شے ظہور میں آئے گی اسے خرق عادت کہیں گے. وہ خرق عادت جب کبھی نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے اور دعوے کے ساتھ ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. معجزہ بنا ہے اعجاز سے، کسی کو عاجز کر دینا، عاجز کر دینا، بے بس کر دینا. معجزہ وہ چیز ہے جو مخالفین کو بے بس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خرق عادت کسی نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوتا تھا. جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم مان لیں گے آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ابھی سامنے چٹان میں سے ایک گابھن اونٹنی برآمد ہو جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ معجزہ آپ دکھا دیں گے. یہ گویا کہ یہ ایک نشانی انہوں نے طلب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی اور وہ گابھن اونٹنی جو ہے برآمد ہو گئی. اب گویا کہ وہ عاجز آ گئے، اب ان کے پاس کوئی اب دلیل نہیں تھی، کوئی بہانہ نہیں تھا کہ حضرت صالح کی دعوت کو رد کر سکے. تو معجزہ وہ خرق عادت ہے جو کوئی نبی یا رسول دعوے کے ساتھ دکھاتا ہے. عام خرق عادت عام لوگوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی، جنہیں ہم کرامات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے بعض اوقات ایسی چیز ظاہر کروا دیتے ہیں کہ جو عام حالات میں سمجھ میں نہیں آتی، اس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے، تو اس کو کسی بھی غیر نبی کے لیے اسے کرامات کہا جاتا ہے. وہ کرامت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی عزت اور اعزاز کے لیے اس کے ذریعے سے کوئی ایسی شے ظاہر کر دی، لیکن اس میں کبھی دعویٰ نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ جو نبی کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو پھر مطالبے کے مطابق اور دعوے کے ساتھ، کہ یہ میں جو پیش کر رہا ہوں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوے کے ساتھ دو نشانیاں پیش کی، اپنا عصا ہے اور اپنا وہ جو آپ کا دست مبارک جو ہے وہ ید بیضا اور عصا موسیٰ، یہ دو معجزے، یہاں تک کہ مقابلہ کرنے کا معاملہ ہوا ہے اور جادوگروں سے آپ نے مقابلہ کیا، وہ دعوے کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اولیاء اللہ کی کرامات میں کہیں کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، کہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم نے اپنے اختیار سے کیا یا دعوے کے ساتھ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں. بہرحال یہ جو خرق عادت کے واقعات آ رہے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں، تو ہمارے جدید مفسرین کا رجحان میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ان کی کسی نہ کسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی تعبیر ہو جائے کہ جو عام جو فزیکل لاز ہیں ان کے مطابق نظر آئے، اس سے ہٹ کر نظر نہ آئے. یہ در حقیقت رجحان میرے نزدیک بنیادی طور پر غلط ہے اگر اصولی طور پر ایک بات سمجھ لی جائے. اور وہ بات یہ ہے کہ نسل انسانی کا جو بھی ارتقاء ہوا ہے ذہنی، اس کے دوران اللہ کا یہ معاملہ جو ہے اصول کے اعتبار سے سامنے رکھیے کہ جبکہ ابھی نسل انسانی بحیثیت مجموعی عہد طفولیت میں تھی ذہنی اعتبار سے، تو اس وقت جو ہے ان کے لیے عقل اور حکمت کی باتوں کو سمجھنا ممکن نہیں تھا. ابھی وہ ذہنی اعتبار سے میچور نہیں تھے، ابھی بحیثیت مجموعی نوع انسانی اس سطح پر نہیں پہنچی تھی کہ انہیں برہان کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے ان کو وہ بات سمجھائی جا سکے کہ جو بات انسان جو ہے وہ بہرحال ایک میچور ذہن کا انسان سمجھ سکتا ہے. لہذا ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ایسی ہی چیزیں، اگرچہ اس کو بلا تشبیہ سمجھیے، یہ تشبیہ جو ہے یہاں مناسب نہیں ہے، بچوں کے لیے کھلونے ہوں گے، بچوں کو کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جائیں گے. تو جبکہ ابھی نسل انسانی بحثیت مجموعی عہد طفولیت میں ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو ایسے خرق عادت چیزوں کے ذریعے ہی سے صحیح راستے کی طرف، حق کی طرف، بھلائی کی طرف راغب کرنے کا معاملہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابتدا میں یہ تھا کہ جب کوئی قربانی پیش کرتا تھا تو اس قربانی کے قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ، ایک شعلہ جو ہے اترتا تھا اور وہ شے جو بھی پیش کی گئی ہے اللہ کی جناب میں اسے ختم کر دیتا تھا، جلا کر راکھ کر دیتا تھا. یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ نے تمہاری قربانی قبول کر لی. سورہ مائدہ میں جو تذکرہ ہے حضرت آدم کے دو بیٹوں نے اس پر ربا قربان فتقبل من احد ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، کیسے معلوم ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ نشانی موجود تھی. آج ظاہر بات ہے کہ ہم بھی قربانیاں دیتے ہیں، باقی اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی قربانی اللہ نے قبول کی ہے، یا کہ انسان کا اپنا دل جو ہے گواہی دے سکتا ہے، اور یا یہ کہ اللہ کے علم ہے بس. لیکن یہ کہ اس وقت اس طریقے سے ایک باقاعدہ علامت ظاہری کے ذریعے سے اس کی قبولیت کا اعلان ہو جاتا تھا. اسی طرح کا معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حصی معجزہ کوئی نہیں دیا گیا، اس لیے کہ اب نسل انسانی جو ہے وہ عہد طفولیت سے نکل چکی ہے، میچور ہو چکی ہے، بالغ ہو چکی ہے، عاقل ہو چکی ہے. لہذا حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے، یہ مانوی معجزہ ہے، یہ حصی معجزہ نہیں ہے. حصی معجزے کے جو آنکھوں سے دیکھے جائیں خرق عادت کے واقعات، وہ تو چوٹی کے موتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیے گئے، اس سے آگے کوئی حصی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا. گارے سے ایک پرندے کی شکل بنائی، پھونک ماری، اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا. آپ سمجھیے خلق حیات، اب اس سے آگے کون سی بات ہوگی؟ یا مردہ لاش پڑی ہے، قم باذللہ کہا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا، اب اس سے آگے کون سا معجزہ ہوگا؟ احیاء موتا خلق حیات، ایک بالکل مادر صاحب جو ہے وہ اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے، اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا ہے اور وہ اس کی آنکھیں دیکھنے لگ گئی، اس کی جو بھی بصارت ہے وہ اسے مل گئی. یا کوڑھی ہے، ہمیشہ کا مریض کوڑھی کوڑھ کے اندر مبتلا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کا کوڑھ ختم ہو گیا. یہ جو معجزات ہے حسی معجزات کہ جو آنکھوں سے دیکھے جا سکے، یہ چوٹی کے وہ ہیں جو حضرت مسیح کو دیے جا چکے. اور اس کے ساتھ نوٹ کر لیجیے حضرت مسیح کا انجیل میں قول ہے کہ جہاں تک عقل و حکمت کی باتیں ہیں ان کے بارے میں خود فرما گئے اپنے لوگوں سے، حواریین سے، ابھی مجھے تم سے اور بھی باتیں کہنی تھیں لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. جب وہ فارقلیت آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی پیشن گوئی کے لیے، پیراکلیت یا پیریکلوٹوس، یہ مختلف الفاظ بدلتے رہے ہیں وہ لوگ، لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے موجود ہے، جب وہ آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا. یعنی 600 برس ابھی باقی ہیں تمہاری میچورٹی میں، نسل انسانی کی بحثیت مجموعی عقلی بلوغ کے اندر ابھی 600 برس باقی ہے. جب محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ساری دانائی کی باتیں اور عقل و حکمت کی ساری باتیں. یہی وجہ ہے کہ 4 جگہ قرآن مجید میں کم سے کم 3 جگہ حکمت کی تعلیم کو حضور کے جو افعال چہار گانا ہے ان میں آخری کہا گیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ تعلیم حکمت جو ہے یہ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا سب سے اونچا مرحلہ ہے. یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ اسپیشلائزیشن ہے، یہاں تو یوں یہ تخصص کا درجہ جو ہے اس امت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا، وہ درجہ حکمت بحثیت مجموعی اتنی میچور ہو چکی ہے. لہذا اس قسم کے واقعات میں خرق عادت چیزوں کی توجیہ کرنے کی دائیں سے بائیں سے ادھر سے ادھر سے توڑ مروڑ کے، یہ جن کے ہاں بھی آپ پائیں، اگر اس اصول کو دیکھ لیں کہ اس دور میں یہ باتیں ہوتی تھیں اور اس وقت نسل انسانی ابھی چونکہ ذہنی طور پر بلوغ کے اس مرحلے کو نہیں پہنچی تھی، لہذا خرق عادت ہی کے ذریعے سے انہیں زیادہ مائل کرنا حق کی طرف اور سیدھے راستے کو اختیار کرنے کی طرف، یہ وہ معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا. یہی وجہ ہے کہ جب انہیں شریعت دی گئی، کتاب دی گئی، اب جب ان سے قول و قرار لیا گیا تو اس وقت کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا. اب اس کی بعض مفسرین نے تعبیر کی ہے کہ بس زلزلہ سا آیا تھا اور زلزلے کی وجہ سے انہیں ایسا محسوس ہوا تھا کہ شاید یہ پہاڑ ہم پر گر جائے گا، حالانکہ جو الفاظ ہیں وہ اس قدر کھلے ہیں کہ ان میں اس قسم کی تعبیر کرنا، جیسے بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جو سمندر پھٹا تھا، اب وہ ان کو بھی کہا انہوں نے کہ یہ ایک مد و جزر کا معاملہ تھا، جیسے کہ جوار بھاٹا ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم آئے وہاں ساحل پر تو وہ سمندر اترا ہوا تھا، خشکی نکلی ہوئی تھی، وہ پار کر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر آئے تو اب وہ جو ہے وہ مد پر تھا، وہ جزر کے بجائے بد پر آ گیا تھا، غرق ہو گئے. لیکن یہ توجیہ کرنا، جبکہ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں، فن فلق البحر فکان کل فرقن کا طود عظیم، سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے کہ چٹان کے مانند کھڑا. یہ الفاظ ہے قرآن کے. اب یہ الفاظ اس تعلیم کے متحمل نہیں. اسی طریقے سے یہ الفاظ جو ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے اٹھا دیا تمہارے سروں کے اوپر پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے کہا ان سے کہ اب پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ، تھامو اسے، تمسک، اس کے ساتھ تمہارا تمسک ہونا چاہیے. بس کرو معافی ہے, اور اس کتاب جو تمہیں دی جا رہی ہے تورات, یاد رکھو اسے, مستحضر رکھو اسے, اسے حفظ جان بناؤ, اسی کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو یا تم تقویٰ کی روش اختیار کر سکو. یہ بات بھی نوٹ کیجئے, قرآن مجید میں جیسا کہ بارہا میں نے کہا ہے, اہم مضامین کم سے کم دو جگہ ضرور آئیں گے. اب دیکھیے اس کی مثال نوٹ کر لیجئے, یہی مضمون سورہ آراف کی آیت نمبر 171 میں آیا ہے. وہاں ہے وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ, جبکہ ہم نے اٹھا لیا پہاڑ کو ان کے اوپر, کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ, جیسے کہ سائبان ہو. اب دیکھیے یہاں جیسے وہ آیت ہے, کَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, دونوں حصے سمندر کے ایسے ہو گئے جیسے کہ چٹانیں ہیں بڑی بڑی, چٹانوں کی طرح وہ سمندر جو ہے وہ پانی منجمد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت حاصل ہے. اصولی بات تو یہ ہے کہ یہ قوانین فطرت اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, ان کو بنا کر اللہ تعالیٰ جو ہے معطل نہیں ہو گیا, اس کی قدرت جو ہے سلب نہیں ہو گئی. وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے پابند ہو گیا اپنے قانون کا, وہ جب چاہے قانون توڑ کر اپنے خصوصی اختیار سے جو چاہے ظاہر کر دے, جو چاہے اس کا جو ہے ظہور فرما دے. اس اصول کو جان لیجئے تو پھر یہ کہ کہیں الجھن نہیں ہوگی. وہاں بھی اسی لیے اس تعویل کا راستہ روک دیا, کان کل فرقن کا توحید عظیم, دونوں حصے ایسے ہو گئے جیسے کہ بڑی چٹانیں ہو. اب یہاں بھی دیکھیے, وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ, جبکہ اٹھا لیا ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو بالکل ایسے جیسے سائبان ہوتا ہے. اب اس کے لیے تعبیر کرنا کہ زلزلہ تھا اور زلزلے میں تو محسوس ہی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شے تمہارے اوپر گر پڑے گی, ابھی دیوار آ پڑے گی, چھت گر جائے گی, تو یہ ساری تعبیرات در حقیقت اس ایک اصول کو پہلے سمجھ لیں کہ یہ نسل انسانی کے عہد طفولیت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس وقت قدم قدم پر خرق عادت ہوتا تھا, قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اپنے قوانین طبیع کو توڑ کر اپنی قدرت کا اظہار فرماتا تھا. تو اگر اس اصول کو ایک دفعہ انسان تسلیم کر لے گا تو پھر بار بار جو ہے اسے خامخواہ تردد کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اب یہاں تتقون کا جو ہے یہ آج پوری سن لیجئے, سورہ آراف کی آیت نمبر 171, وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ, اور انہیں یقین ہو گیا کہ گرا چاہتا ہے ان کے اوپر. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, بالکل وہی الفاظ جو یہاں آئے ہیں وہی الفاظ وہاں ہیں, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, تھامو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے, یہ کتاب دی ہے, شریعت دی ہے, اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور اب اس کو یاد رکھو, حفظ جان بناؤ, مستحضر رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو. تتقون کا اصل میں لفظی مفہوم تو یہی ہے, وقا یقی کے معنی ہے بچنا, وقنا عذاب النار, قنا اصل میں ہے یہ, تو اس سے ہے بچا لے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے. تتقون کا ترجمہ تاکہ تم بچ سکو, لیکن بچ سکو سے مراد کیا ہے؟ ایک بچنا یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچے, یہ تقویٰ ہے جسے ہم کہتے ہیں. تقویٰ کی روش کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو نہ توڑا جائے, اللہ کے فرامین جو ہے ان کی پابندی کی جائے, بچ بچ کر پھونک پھونک کر قدم رکھا جائے, زندگی کی کسی معاملے میں بھی کوئی ایسا قدم میں نہ اٹھا بیٹھوں کہ جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے. تو یہ تقویٰ کی عملی روش ہے, بچنا پیش نظر ہے. اور تقویٰ سے مراد یہ بھی ہے تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو, اللہ کی گرفت سے بچ سکو. اگر یہ روش اختیار کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچو گے اور آخرت میں بھی اخروی عذاب سے بچ جاؤ گے. تو یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں, تاکہ تم تقویٰ کی روش اختیار کر سکو, یا یہ کہ اس سب کا جو اصل مقصود ہے تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے, اللہ کی گرفت سے, اللہ کے عذاب سے, اللہ کی سزا سے بچ جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلک, پھر تم نے روح گردانی کی, پیٹھ موڑ لی, اس کے بعد تم نے قول و قرار کیا, ہمارے ساتھ معاہدہ کیا. اب یہاں بھی ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قول و قرار کیا تھا وہ تو برکھپ چکے, اس وقت تو ان کی جو نسلیں تھیں جو کہ نزول قرآن کے وقت موجود تھی ان سے گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ بات جو قرآن کہہ رہا ثم تولیتم, تم وہ خاطب اس وقت تو وہ یہودی ہے, وہ بنی اسرائیل ہے جو حضور کے زمانے میں موجود ہیں. قول و قرار جنہوں نے کیا تھا وہ تھے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے. تو زمانی فصل جو ہے 2000 برس کا ہے. تو یہ تھوڑا سا شبہ جو واقع ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب کوئی قوم اپنے ان بزرگوں کے تمام معاملات کو اون کرتی ہو تو گویا کہ وہ خود بھی مخاطب ہوگی ان تمام چیزوں کی, انہوں نے جس اون نہیں کیا ان کے معاملات کو تسلیم کیا, پھر یہ کہ طرز عمل جو انہوں نے اختیار کیا خلاف ورزی کا اسی کو وہ خود اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ خطاب جو ہے اور ان کے اوپر اس فرد جرم کا عائد کیا جانا بالکل درست ہے. اس لیے کہ وہ اسی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے وہ ان کا دعویٰ ہے. پھر یہ کہ ان کا اپنا طرز عمل بھی آج وہی ہے کہ جو ان کے ان آبا و اجداد نے کیا تھا کہ اللہ سے عہد کر کے توڑ دیا. اس حوالے سے وہ اشتباہ جو ہے وہ کوئی زیادہ مزنی نہیں ہے. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم کبھی کے ہو چکے ہوتے خسارہ پانے والوں میں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت جو ہے یہ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے. ولولا اجل المسمن، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے بھی ایک اجل مسمہ رکھی ہوئی ہے، ہر امت کے لیے بھی ایک معین مہلت ہے، ہر فرد کے لیے بھی ایک معین مہلت ہے. اس مہلت سے پہلے اللہ گرفت نہیں کرتا، انہیں چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اپنی روش کو درست کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے لوٹ آئے. اللہ رسی دراز کرتا ہے. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی قوم یا فرد توبہ کر لے، ایسا بھی ہوتا ہے. رسی دراز ہونے کی وجہ سے سرکشی میں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جو بھی ان کے اندر خبث تھا، جو بھی خرابی تھی، وہ پوری کی پوری ظاہر ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ سنت معین ہے، اللہ کی طرف سے افراد کی بھی مہلت معین ہے. وہ اجل ہے ہماری اس دنیا کے اندر، جو موت کا وقت آنا ہے اس وقت تک ہر ایک کے لیے کھلی چھوٹ ہے، جو راستہ چاہو اختیار کر لو. اسی طرح قوموں کے لیے، اسی طریقے سے امتوں کے لیے وہ اجل معین ہے، اجل مسمہ. تو یہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل نہ ہوتا، تو تمہارے جو کرتوت تھے وہ تو ایسے تھے کہ بہت پہلے تمہاری ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو ہے آخری تم پر نازل ہو گیا ہوتا. اس میں خاص طور پر ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا ہے جو سابقہ رسولوں کی قوموں کے ساتھ نہیں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا، ان کی نگاہوں کے سامنے قوم ہلاک کر دی گئی، غرق کر دی گئی. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، ملیا بیٹ کر دی گئی، انہی کی زندگی کے اندر ملیا بیٹ کر دی گئی، انہیں مزید مہلت نہیں دی گئی. حضرت صالح کی قوم کا بھی یہی حشر ہوا، حضرت لوط کو بھیجا گیا صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف، اس کے رہنے والوں کا یہی حشر ہوا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کا یہی حشر ہوا. حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نگاہوں کے سامنے آل فرعون جو ہے، فرعون اور آل فرعون غرق کیے گئے. لیکن یہود کے ساتھ ایک رعایت ہوئی ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی یہ رعایت جو ہے، اگرچہ اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ تو جو میری کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، تفصیل سے میں یہ چیزیں لکھ چکا ہوں، لیکن یہ کہ یہ معاملہ کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہوا ہے. اب اسے چاہے آپ پریفرنشل ٹریٹمنٹ کہہ لیں، وانی فضلتکم علی العالمین کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس قوم کو حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہلاک ہو جانا چاہیے تھا، قانون خداوندی یہی رہا. اس لیے کہ حضرت مسیح کے بارے میں صراحت کے ساتھ قرآن میں ہے، رسولا الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران میں پوری وضاحت کے ساتھ کہ انہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کی طرف، سورہ صف میں بھی ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. تو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر حضرت مسیح بھیجے گئے، اور حضرت مسیح کی نہ صرف یہ کہ انہوں نے دعوت قبول نہیں کی بلکہ اپنے بس پڑتے تو انہیں سولی پر چڑھا دیا. اس کے باوجود اس قوم کو ہلاک نہیں کیا گیا. اب یا تو یہ ایک رعایت ہے، یا یہ کہ بہرحال چونکہ اس کا آخری جو حشر ہونا ہے، اور ایک جو حکمت میرے سامنے آئی ہے وہ میں اپنی اس کتاب میں لکھ چکا ہوں کہ ان کے ہاتھوں اس امت مسلمہ کا جو برتر اور افضل تر حصہ ہے، اس کو بدترین سزا دینی مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں. عربوں کو جو توحید اور تذلیل آج ہو رہی ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، کہ جس ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس صدی ہونے کو آ رہی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، اس سے گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے، اس کے ہاتھوں تین مرتبہ پٹائی ہو چکی ہے، اور اب ایک ایک کر کے ہر ملک جو ہے اس کے ساتھ ایک سے دوسرا آگے بڑھ کر، ابھی شاہ حسین صاحب نے جو کچھ کیا وہ تو سب سے آگے نکل گئے، خاموشی خاموشی اندر ہی اندر وہ ساری دوستی کی پینگیں بڑھا کر، اور وہ تو سرحد ہی گویا کہ کل عدم کر دی انہوں نے، شرق اردن کے درمیان، اسرائیل کے درمیان اب کوئی سرحد نہیں، اوپن آمد و رفت. یہ حال ہو رہا ہے اس قوم کے ہاتھوں توحید اور تذلیل کا، جو مغضوب علیہم ہے، ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ. اسی کو میں کہتا رہا ہوں، یہ جو انگریزی محاورہ ہے ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، جس کی مثال بھی میں نے دی ہے کہ یو پی کے علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں ایک دستور تھا کہ جب کسی کو کچھ سزا دیتے تھے، مثلا راجپوت ہے اب راجپوت کو کوئی بڑا غلط حرکت اس سے سرزد ہو گئی، جوتیاں لگانی ہیں اس کو، تو چمار کے ہاتھوں سے جوتیاں لگواتے تھے تاکہ ایک تو جوتی لگنے کی جو تکلیف ہے وہ ہو، اور ایک یہ کہ چمار کے ہاتھوں جوتی لگ رہی ہے، یہ ہے ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری والی بات۔ یہ معاملہ اس امت کے افضل حصے کے ساتھ، یعنی عرب افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی ہے، وہ امیین ہیں، حضور ان میں سے تھے، پھر ان کی زبان میں یہ کتاب موجود ہے، ہمیں تو چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنی پڑتی اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، ان کی مادری زبان میں یہ کتاب موجود ہے۔ پھر جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کا طرز عمل ہے، ان کا رخ جو ہے جدھر ہے، جس طرح اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اس کی سزا جو ہے آج شاید اسی لیے ان کو باقی رکھا گیا کہ اس امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل حصے کی پٹائی، اور ان پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا وہ ان کے ہاتھوں آئے گا، اس کے بعد ان کی آخری جو ہے وہ ایکسٹرمینیشن، اور وہ حضرت مسیحی کے ہاتھوں ہوگی، وہ قانون خداوندی پورا ہوگا، جیسے حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کی پوری قوم غرق ہوئی، حضرت ہود کے عین اپنے سامنے ان کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کی گئی، حضرت صالح کے سامنے ان کی قوم ہلاک کی گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی میں، بلکہ یہ ذرا انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ یہ ہے کہ ان کی زندگی ہی میں وہ پوری دونوں بستیاں ختم ہوئی، اور حضرت موسیٰ کے تو عین نگاہوں کے سامنے آرے فرعون غرق کیے گئے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہی یہ قوم ہلاک ہونی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنا ہے، زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اور آخری دور کے یہ واقعات جو ہے اس کے لیے اسٹیج بالکل تیار ہو رہا ہے۔ تمہید جس کو کہتے ہیں، تمہید کہتے ہیں اسے ہیں بستر بچھانا، مہدت لہ تمہیدا، اس کے لیے میں نے پوری طرح راہ جو ہے ہموار کر دی ہے، ان حالات و واقعات کے لیے اسٹیج تیار ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ بارہ اس کو نوٹ کر لیجئے، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین۔ اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے ان کی تاریخ کا، ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت وقلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین فجعلناها نکالا لما بین یدیھا وما خلفھا وموعظۃ للمتقین۔ اور تم خوب جانتے ہو، ولقد علمتم، یہ اندازہ تم خوب جانتے ہو، یہ واقعہ جو ہے ان کی تاریخ کا، معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں پوری طرح معروف تھا، مشہور تھا، لوگ جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہمارے ایک حصے کے ساتھ، ایک قبیلہ ان کا جو ہے آباد تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد کے اندر ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت داؤد کا زمانہ حضرت مسیح سے 1000 برس قبل کا زمانہ، اس زمانے میں ان کی بنی اسرائیل کا کوئی ایک قبیلہ آباد تھا جو اب جو شہر ایلات ہے، ایلات یا ایلا یا عقبہ، اسی کا جو ہے صدر ناصر صاحب نے بلوکیڈ کیا تھا، تو 1967 کی جنگ ہوئی تھی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ جو ہے کیوں ہوئی، ٹریگر کیوں ہوئی، اس کا واقعہ یہی تھا کہ ایلات کا بلوکیڈ کیا صدر ناصر نے، یہ اصل میں اسرائیل کا واحد راستہ تھا کہ جو بحرۂ قلزم سے اسے، اس کے پاس جو ساز و سامان آتا تھا، یہ ایک ہی بندرگاہ اس کی تھی، باقی تو بندرگاہیں جو بھی ہیں وہ بحرۂ روم کے ساتھ ہیں، لیکن یہ کہ جنوب کے ٹپ پر جو اس کی تھی اسرائیل کی، بالکل جنوبی سرحد کے ساتھ یہ ایلا یا ایلات کی بندرگاہ ہے، اور اس علاقے میں اس زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ آباد تھا، اور چونکہ سمندر کے کنارے رہتے تھے تو ماہی گیری ان کا پیشہ تھا، مچھلیاں پکڑتے تھے، اسی سے ان کی جو ہے وہ گزر بسر ہوتی تھی۔ وہاں انہوں نے پھر سبت کا قانون جب ہے وہ ان کے ہاں تھا بڑا سخت، اصل میں تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا ایک دن جو مخصوص کیا تھا کہ باقی 6 دن تم اپنے جو بھی دھندے کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، ایک دن ہفتے کا ہماری یاد کے لیے وقف کر لو، تو اللہ نے تو یہ دن مقرر کیا تھا جمعے کا، وہی کہ جو پھر آخر میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ نعمت اللہ نے عطا فرما دی، لیکن یہودیوں نے شرارت کر کے جمعے کی بجائے اپنے لیے سبت کا دن، ہفتے کا دن اختیار کیا، عیسائی اس سے ایک دن اور آگے گئے، انہوں نے اتوار کا دن اختیار کیا۔ بہرحال یہ دن جو ہے ابراہیمی مذاہب میں ان دنوں کا مسئلہ جو ہے اس کی حکمت سمجھ لیجئے، حکمت یہ تھی کہ ایک دن ایسا ہو کہ جس میں انسان بالکل یکسو ہو کر، کوئی کاروبار دنیاوی نہ ہو، دنیا کے دھندوں اور بکھیڑوں سے بالکل یکسو ہو کر صرف اللہ کے ساتھ لو لگائیں، جو بھی کتاب اللہ نے دی ہے اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں سمجھائیں، یا جو بھی نوافل ادا کریں، بہرحال وہ دن ان کا دنیاوی دھندوں سے بالکل علیحدہ ہو کر اللہ کی یاد کے لیے خالص ہو۔ اس میں کوئی بھی کاروبار دنیاوی کرنا مطلقاً حرام تھا۔ ہمارے ہاں جمعے کے معاملے میں اللہ نے بہت تخفیف کر دی ہے، وہ حرمت کا حکم جو ہے اذان جمعہ سے لے کر اور نماز کے ادا ہونے تک ہے صرف، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودیا للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، چھوڑ دو کاروبار. یہ ضرور بیع جو ہے امر کا صیغہ ہے، تو کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام ہو جاتا ہے جمعے کے دن ہمارے ہاں بھی جمعے کی اذان کے ساتھ. لیکن فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز ادا ہو چکے تو اب تم زمین میں منتشر ہو کر اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو. گویا کہ صرف اتنی سی مدت کے لیے وہ حکم اللہ نے آسان کر دیا ہے شریعت محمدی میں، جمعے کے دن صرف اتنے وقت کے لیے کاروبار دنیاوی حرام ہے. شریعت موسوی میں یہ پورا دن جو ہے سبت کا یہ حرام مطلق تھا. اب بھی جو لوگ پریکٹسنگ یہودی ہیں امریکہ میں، وہ ہفتے کے دن کوئی ٹیلی فون کال بھی ریسیو نہیں کرتے، اس قدر وہ اب بھی پابندی کر رہے ہیں. جو بھی پریکٹسنگ ہے، کم تعداد ہے یہودیوں میں کہ جو واقعتا اپنی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہے، لیکن امریکہ میں خاص طور پر نیو یارک میں، جس کو کچھ لوگ نیو یارک کہتے ہیں اس لیے کہ بڑی کثیر تعداد میں یہودی وہاں آباد ہیں، بڑے بڑے علاقے ایسے ہیں جو ایکسکلوسیولی جو یہودی لوکیلٹیز ہیں، ان میں ان کے سینگاگز ہیں، اور آپ ان کے دیکھیں گے چلت پھرت جو ہے ان کی، بڑی لمبی لمبی داڑھی، لمبی لمبی زلفے، لمبے لمبے سیاہ کوٹ ان کے، اور دور سے کوئی شخص دیکھے تو معلوم ہو کہ کوئی بہت ہی بڑا کوئی عالم دین مسلمان چلا آ رہا ہے، سوائے اس کے کہ وہ ٹوپی ان کی چونکہ ہے وہ کالی ٹوپی، صرف اس کے ساتھ چونکہ وہ ہیٹ نما سجا بھی ہوتا ہے، اس سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ یہودی ہے، ورنہ باقی ہر اعتبار سے وہ بڑا متشرع قسم کا مسلمان نظر آتا ہے. اس لیے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمد علیہ صاحب صلاۃ وسلام میں بہت سی چیزوں میں بڑی مماثلت ہے. بنیادی تو حکم وہی تھے جو کہ شریعت موسوی میں دیے گئے تھے، اسی میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. تو بہرحال ان کے ہاں جو یہ سبت کا حکم بہت سخت تھا، اس میں یہ کہ مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے باہر ان پر پابندی تھی. اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں بھی ایک حص رکھی ہوئی ہے، بلکہ آج تو ہمیں معلوم ہے کہ جمادات میں بھی حص ہے، پتھروں میں بھی حص ہے، احساس ہے، نباتات میں بھی ہے، تو حیوانات میں تو ظاہر بات ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے. مچھلیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، باقی چھ دن ہماری شامت رہتی ہے. تو وہ چھ دن جو ہے وہ ڈیپ واٹرز کے اندر ساحل سے دور چلی گئی، اور ہفتے کا دن جب آیا ساحل کے قریب آ رہی ہیں، اٹکیلیاں کر رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، جیسے کبھی کیماڑی میں کھڑے ہو کر دیکھیں آپ کبھی، تو کبھی کبھی کوئی جو ہے مچھلی جو ہے چھلانگ لگا کے اوپر آتی ہے، پھر وہ گڑپ سے پانی میں جاتی ہے. اب یہ اٹکیلیاں کر رہی ہیں، یہ غریب کھڑے دیکھ رہے ہیں، کل کیا کرے، پکڑ نہیں سکتے، ہاتھ بندے ہوئے، شریعت میں ہاتھ باندھ دیا ہے. لیکن یہ کہ ہوتے ہوتے جب ایمان کمزور پڑا، تو اب ہوتا یہ ہے کہ شریعت کو ظاہر کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی روح کو ختم کرنا، یہ ہے وہ مرض جو مسلمان امتوں کا مشترک مرض ہے. ہم میں بھی پیدا ہوا اس کی ایک بڑی مثال ان کے ہاں جو ہے بہت نمایاں مثال اس شکل میں آئی. انہوں نے کرنا یہ شروع کر دیا کہ ہفتے کے روز بڑے بڑے گڑھے کھود کر سمندر کا پانی مچھلیوں سمیت وہ چلا آیا، گڑھوں کے اندر جو ہے وہ لے آئے، اور پھر ان کا جو تعلق تھا سمندر کے ساتھ اس کو بلاک کر دیا. اب یہ پونڈ جو بن گئے، یہ جو تالاب بن گئے ساحل کے ساتھ ساتھ، ان میں مچھلیاں بھی ہیں، سمندر میں واپس جانے کا راستہ انہوں نے بلاک کر دیا. مچھلی پکڑی تو نہیں، پکڑی اتوار کے روز آ کر، لیکن ظاہر بات ہے کہ پورا ہفتے کا دن تو لگا دیا وہ گڑھے کھودنے میں. جو اصل مقصد تھا شریعت کا وہ تو یہ تھا کہ اللہ کو یاد کرو، تورات کا مطالعہ کرو، ذکر اذکار کرو، نمازیں پڑھو، نوافل ادا کرو، جو بھی شکل ہو، اصل تو یہ اس لیے تھا. لیکن یہ کہ وہ حکم جو ہے بظاہر تو برقرار ہے کہ ہم نے مچھلی پکڑی نہیں، روح جو ہے اس حکم کی وہ ختم، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی بجائے وہ گڑھے کھودنے میں لگ گئی. یہ ہے ایک دوسرا معاملہ کہ جو جنرلائز فارم میں سامنے رکھیے، یہ ہیلوں بہانوں سے شریعت کا کوئی نظام جو ہے ظاہری طور پر برقرار رکھنا اور حقیقت کے اعتبار سے اس کو ملیا میچ کر دینا، ہمارے ہاں یہاں تک کہا گیا ہے. اور یہ چیزیں ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء کے بارے میں کہی گئی ہیں کہ شریعت کا چونکہ قانون ہے کہ آپ کے پاس مال جو ہے اور آپ صاحب نصاب سال بھر رہے ہو، حولان حول اگر ہو جائے تب زکات جو ہے وہ آپ کے ذمے ہے. 11 مہینے کے بعد اپنی ساری دولت بیوی کے نام منتقل کر دی، لہذا آپ کے پاس دولت 11 مہینے نہیں رہی. اب آپ تو فقیر ہو گئے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، نصاب نہیں ہے، لہذا زکات نہیں دینی. اب 11 مہینے جب بیوی کی ملکیت میں ہوئے تو اس کو واپس منتقل کروا لیا تاکہ سال کسی پر پورا ہو ہی نہ، زکات دینی نہ پڑے. اب یہ جو ہے یہ شریعت کے ساتھ کھیل ہے، مذاق ہے، بازی بازی باری سے بابا ہم بازی. یہ ایک مثال ہے جو کہی جاتی ہے، میں نے عرض کر دی، باقی اس کی اور بے شمار شکلیں ہیں کہ ظاہری اعتبار سے شریعت کا حکم برقرار، بالکل ایسے جیسے کہ کوئی چوکھٹ ہے اندر سے تو کھا گئی اس کو دیمک، لیکن دیمک کو بھی اللہ نے اتنی عقل دے رکھی ہے کہ اوپر ایک ونیئر وہ چھوڑتی جاتی ہے کہ اگر کہیں اوپر سے نظر آ گیا گھر والوں کو بھی چوکھٹ کے اندر دیمک لگی ہوئی تو ہماری شامت آ جائے گی، لہذا اوپر وہ ایک چپٹی سی رہتی ہے اس کو وہ ختم نہیں ہونے دیتی، اندر ہی اندر جو ہے اس کو کھا جاتی ہے۔ تو شریعت کو اس کی اصل روح کو قطربوت کر دینا، لیکن اس کے اوپر ایک ونیئر قائم رکھنا کہ شریعت کی پابندی ہو رہی ہے، یہ ہے شریعت کے ساتھ مزاح، جس کی سب سے نمایاں مثال یہ تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ واقعہ ابھی زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آ چکا ہے۔ آ چکا ہے کیوں کہہ رہا ہوں، اگرچہ ترتیب مصحف میں تو سورہ اعراف بہت دور ہے ابھی، لیکن یہ کہ چونکہ ترتیب نزول میں سورہ اعراف مکی ہے اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، یہ مدنی ہے، اس کے نزول سے قبل سورہ اعراف نازل ہو چکی ہے، لہذا تفصیل جو ہے 163 آیت سے لے کر 166 آیت تک، یعنی چار آیات میں وہاں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے، اور جو باقی تفاصیل انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو اسی وقت اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس وقت جتنی ضروری بات تھی اس آیت کو سمجھنے کے لیے وہ میں نے گوشت گزار کر دی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم خوب جانتے ہو اپنے میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے قانون میں زیادتی کی، اس کو غتربوت کیا، اس کو توڑا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہہ دیا، یعنی ہمارا یہ حکم ہوا کہ بن جاؤ ذلیل بندر۔ یہاں پھر وہ دقت پیش آتی ہے ہمارے جدید مفسرین کو کہ یہ مس جو ہے مانوی تھا، ان کی سیرت کے اعتبار سے تھا، ان کے کردار کے اعتبار سے تھا، یہ شکلیں جو ہے تبدیل نہیں کی گئی تھی۔ یہ پھر وہی دقت ہے، خرق عادت کی کوئی توجیہ ایسی کرنے کی کوشش کہ جس میں فزیکل لاز ٹوٹنے نہ پائیں۔ یہ اصل میں خاص طور میں تو اس کا بہت ہی ہمارے علماء اور مفسرین کو جو ہے اس کا بہت شوق رہا ہے، اس لیے کہ یہ پچھلی صدی کے اواخر میں جبکہ سائنس آئی ہے ہمارے ہاں، اور وہ سائنس کا دور بھی تھا نیوٹونین فزکس کا دور، تو اس پر اتنا یقین تھا اس سائنس کے اوپر، فزکس کے اوپر، کہ گویا کہ قرآن مجید کو بھی ہم نے اس کے تابع کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ اس صدی میں جبکہ نیوٹونین ایرا شروع ہو چکا ہے، فزکس کے پریمسز چینج ہو چکے ہیں، اس کی بنیادیں ہل چکی ہیں، اب وہ میٹر نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں دنیا میں۔ میٹر ہے کیا؟ یہ تو انرجی ہی انرجی ہے، میٹر تو کوئی شے ہے ہی نہیں، جو کبھی دو علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز تھی، میٹر اینڈ انرجی، اینڈ میٹر از انڈسٹرکٹیبل، یہ ساری جتنی بھی باتیں تھیں وہ سب کی سب ہوا ہو چکی ہیں، لیکن کچھ لوگ ابھی تک اسی فضا میں رہتے ہیں۔ یہی پر اسی مقام پر لیکچر دیا تھا گائے ایٹن صاحب نے، اور میں نے حیران رہ گیا تھا ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر کہ آپ یہ نہ سمجھیے، یورپ کے لوگ بھی اکثر و بیشتر، مغرب کے لوگ، یورپ کے، امریکہ لوگ بھی، وہ بھی آج بھی نیوٹونین ایرا میں رہ رہے ہیں ذہنی اعتبار سے۔ یہ جو آئنسٹائن کا فلسفہ، اس کے حوالے سے جو سارے فزکس کے معاملات میں انقلاب آ چکا ہے، یہ صرف فزسسٹ جو ہے، فزکس پڑھنے والے اور جو اس کے علماء ہیں، اس کے جو اسکالر ہیں، وہ ان کو معلوم۔ عام آدمی آج بھی نیوٹونین ایرا میں سانس لے رہا ہے، مغرب کا عام آدمی۔ تو ہمارے ہاں تو ظاہر بات ہے کہ یہ صورت جو ہے اس سے بھی زیادہ شدید ہے، تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جو ہے فزیکل توجیہ کرنے کی کوشش قطن کو ضرورت نہیں، شکلیں مشق کی گئی ان کی، اور اس کے بعد آتا ہے روایات میں کہ 3 دن میں وہ سب کے سب ہلاک بھی ہو گئے۔ یہ مس جو ہے یہ اس معنی میں نہیں تھا کہ وہ مستقل چل رہے ہو، ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کیا گیا، کون وہ قرد خاص ہی 3 دن تک وہ اس حالت میں رہے ہیں شدید کیفیت کے اندر، اس کے بعد وہ سب ہلاک ہو گئے۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیها، تو ہم نے بنا دیا اسے نشان عبرت ان سب کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے سامنے۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے، اگر شکل نہیں بدلتی تو نشان عبرت کیسے ہو جائیں گے؟ بندروں کی خاصیت، بندروں کی سی سیرت تو آج بھی لوگوں کے اندر ہے۔ میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ پہلے تو بیان کیا، بہت عرصہ ہو گیا اس کا تذکرہ نہیں ہوا، مولانا احمد علی صاحب کا جوانی کا دور کا واقعہ یہ، کیونکہ اس زمانے میں نظر بند تھے یہ، اس لیے وہ جو بھی انگریزوں کا دور تھا اور اس میں وہی ریشمی رومال کی تحریک کے ضمن میں ان کا بھی کہیں نام تھا، تو یہ لاہور میں لا کر نظر بند کیے گئے۔ وہ نوجوانی کا دور جو ہے ان کا، شیراوالا دروازے کے آس پاس جو ہے وہ گزرا ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں یہ ڈبی بازار کا علاقہ جو ہے، شیراوالا سے پیچھے سے ہو کر جب آتے ہیں تو وہ ڈبی بازار میں اور یہ کشمیری بازار کا علاقہ ملحق ہے، کہ میں یہاں ایک روز کو دن کا وقت، دوپہر کے وقت میں کہیں گھوم رہا تھا تو ایک عجیب سا درویش ملا، اور اس نے کہا کہ میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی پتا دے سکتے ہو کسی انسان سے ملاقات کر سکوں؟ اب ان کا نوجوانی کا دور تھا، ان کو کہ میں نے استہزائی انداز میں کہا یہ بھرا بازار ہے، آپ کو انسان نظر نہیں آ رہے، یہ سارے کون ہیں؟ یہ سب جو چاروں طرف ہیں، چل رہے ہیں، سودا خرید رہے ہیں، دکانوں پہ سودا بیچ رہے ہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا اس شخص نے نہیں مجھے تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. اور اس وقت پھر مولانا احمد علی کہتے ہیں کہ میری عجیب کیفیت ہو گئی کہ میں نے جب دیکھا تو معلوم ہوا کسی دکان پر بندر بیٹھا, کسی پر سور بیٹھا ہے, کسی پر کوئی اور لنگور بیٹھا ہے. سب لوگوں کی جو مانوی سیرتیں تھیں وہ داخل ہو گئی ہیں. تو ہم اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے تو کسی کے اندر وہ نقالی ہے, بندر والی نقالی ہے, کسی کے اندر اونٹ والا کینا جو ہے وہ موجود ہے, کسی کے اندر ہرس ہے, کسی میں حسد ہے, کسی میں بغض جو ہے. یہ ساری کی ساری بیماریاں مسلمانوں کے اندر, کوئی اتنا جو ہے یوں سمجھیے کہ صفاق ہے کہ بھیڑیا ہے اصل میں انسانی شکل کے اندر, اس قدر بے رحم بھیڑیوں کی طرح. تو اس اعتبار سے مانوی مس تو آج بھی موجود ہے, ہر حال میں موجود ہے. کوئی بندر ہے, کوئی سور ہے, کسی کے اوپر جو ہے جنسی جذبہ اتنا سوار ہے کہ وہ سور بن چکا ہے اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے, لیکن ہے وہ انسانی شکل میں. تو اصل میں نکال کا لفظ آیا ہے, وہ ان کے لیے نشان عبرت بن گئے. نشان عبرت تو بغیر شکل کی اور صورتوں کے مس کے بغیر نشان عبرت کا لفظ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے پوری طریقے سے مطابقت نہیں رکھتا. فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها. اور پھر یہ واقعہ چونکہ ان کے ہاں بہت عرصے تک جو ہے اس کی یاد باقی رہی, تو ان کے بعد والوں کے لیے بھی, پیچھے آنے والوں کے لیے بھی وہ ایک نشان عبرت بنا رہا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور پھر یہ کہ وہ اہل تقویٰ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا, مجرموں کے لیے نشان عبرت اور اہل تقویٰ کے لیے موعظت اور نصیحت کو اخذ کرنے کا معاملہ. جیسے کہ حضور نے فرمایا السعید من وعظ بغیره, اصل میں سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر اس سے نصیحت اخذ کر لے, اس سے اپنے لیے جو ہے وہ عبرت پکڑے اور اپنی روش کو درست کر لے. اب اس کے بعد جو واقعہ آ رہا ہے, اور بلکہ یہ واقعہ ایک ہے لیکن یہاں دو واقعات کی شکل میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے, یہ ذرا طویل ہے, اس میں ذرا ہم ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں پھر اس کے بارے میں مفصل گفتگو کریں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے یقیناً اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. یہ بقرہ جو ہے عربی زبان میں اگرچہ گائے کے لیے آتا ہے اور اس کا نر جو ہے مذکر وہ سور کا لفظ موجود ہے بیل کے لیے, لیکن عام یوسیج میں نر اور مادہ دونوں کے لیے بھی بقرہ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے, اس لیے بعض لوگوں نے ترجمہ بیل کیا ہے یہاں. لیکن یہ کہ اس سے آگے چل کر جب بات آتی ہے عوان بین ذالک نہ بکر ہو, تو یہ کہ بن بیاہی ہو بچیا, وہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں مراد بیل نہیں بلکہ گائے ہے. ایک گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا, انہوں نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, ہم سے استہزاء کر رہے ہیں, تبصر کر رہے ہیں, یہ کیا بات آپ نے کہی کہ گائے ذبح کرو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے بنوں. یہ مذاق کرنا, استہزاء کرنا یہ نبی کی شان نہیں ہوتا. ایک دم جان لیجئے ایک مذاق ہوتا ہے, لطیف انداز کا مذاق وہ اور ہے. مذاق اور استہزاء اور تمسخر یہ تو کسی شریف انسان کے بھی شایع نشان نہیں. کو جائیے کہ نبی اور ذلیل القدر نبی اور رسول اور اول العزم من الرسول میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شایع نشان ہو. البتہ مذاق جو ہے شگفتگی مزاج کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی تھی, وہ ایک بالکل دوسری شے ہے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, انہوں نے کہا کہ ذرا اب اپنے رب سے درخواست کرو, پکارو اپنے رب کو کہ وہ کیسی گائے چاہتا ہے, کیسی گائے ہم ذبح کریں. قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو بہت بوڑھی ہو فارض ولا بکر, اور نہ وہ بچیا ہو بن بیاہی کہ ابھی اس کے ہاں کوئی اور جو ہے ولادت نہ ہوئی ہو کسی بچڑے یا بچیا کی. تو یہاں ثابت ہو جاتا کہ بیل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا, یہ بکر کا لفظ جو ہے وہ تو گائے ہی پر یعنی مؤنث ہی پر اس کا اطلاق ہوگا. لا فارض ولا بکر, عوان بین ذلک, اس کے بین بین ہونی چاہیے, درمیانی عمر کی ہو, بالکل بچیا بھی نہ ہو اور بہت بوڑھی بھی نہ ہو. ففعلوا ما تؤمرون, تو اب کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے, ذبح کرو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها, اب انہوں نے مزید ایک جو ہے پخ نکالی. انہوں نے کہا کہ ذرا پھر دوبارہ اپنے رب سے درخواست کیجئے, پکاریے اپنے رب کو, مناجات کیجئے, مراقبہ کیجئے اور اس سے کہیے کہ وہ ہمیں واضح کر دے پوری طرح. یبین لنا ما لونها, اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. قال انه يقول انها بقرۃ صفراء, حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہونی چاہیے زرد رنگ کی گائے. صفراء فاقع لونها تسر الناظرین, شوق رنگ ہونا چاہیے اس کا, زرد رنگ شوق جو نگاہوں کو بڑا بھلا لگے, تسر الناظرین دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگے, مسرت بخش ہو ان کے لیے. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي. پھر کہا انہوں نے کہ پھر ذرا اپنے رب سے مناجات کیجئے، پکاریے اپنے رب کو، اور ذرا کہیے کہ اچھی طرح واضح کر دے وہ ہمارے لیے کہ وہ کیسی گائے کی قربانی چاہتا ہے. ان البقرۃ تشابہ علینا، یہ کچھ ہمارے اوپر کچھ یہ جو ہے متشابہ ہو گئی ہے، کیسی گائے، کس طرح کی گائے، اور ذرا پوری طریقے سے تعین ہو جائے. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ان شاء اللہ یہ ہم کوئی گریز نہیں کر رہے، بچنا نہیں چاہ رہے، فرار کا راستہ نہیں تلاش کر رہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر بات پوری طرح واضح ہو جائے. انشاءاللہ ہم ہدایت پر ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اللہ کے حکم پر عمل کریں گے. قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تصير الارض ولا تسقي الحرث. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو، کمیری گائے نہ ہو. تصير الارض، نہ تو وہ حل میں جوتی جاتی ہو. ہمارے ہاں یہ کام صرف بیلوں سے لیا جاتا ہے، اسی لیے شاید بعض حضرات کو خیال ہوا کہ شروع میں ترجمہ انہوں نے بیل کیا ہے، لیکن یہ کہ دوسری جگہوں پر گائیں جو ہیں وہ بھی اس میں استعمال ہوتی ہیں. لا ضرور ان تصیر اللہ، نہ تو یہ کہ وہ کبیری ہو اس معنی میں کہ اس کو حل میں جوتا جاتا ہو کہ وہ حل چلائے زمین میں، ولا تسقل حرص، اور نہ ہی وہ کسی رہٹ کے اندر جوتی جاتی ہو کہ اس سے وہ کھیتی کے اندر جو ہے سیراب کرے پانی، کسی رہٹ کو چلائے اس سے جو ہے پانی کسی کھیتی کے اندر سیراب کیا جائے، یا جیسے کہ بڑے گہرے کنوؤں میں سے کھینچے جاتا ہے پانی ڈول بڑا سا لے کر، اور وہ بیل جو ہے دور تک رسے کو کھینچتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو نہ تو ان کسی کاموں میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمت اللاشیت فیہ، دیکھو پوری طرح سالم یک رنگ ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی دھبا نہ ہو. قالوا لا نجیت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب آپ نے بات پوری طرح واضح کر دی، اب آپ صحیح صحیح بات جو ہے آپ کی طرف سے اس کی پوری وضاحت ہو گئی. فذبحوها وما كادوا يفعلون، تب انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ ہرگز کرنے والے نہیں تھے. اب اس میں ذرا سمجھ لیجئے کہ اس کا پس منظر کیا ہے. واقعہ جو ہے اصل میں ایک واقعہ ہے جس کو دو واقعوں کی شکل میں چونکہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ وہ دوسرے واقعے کو بھی ہم ترجمے کی حد تک مکمل کر لیں، پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اب یہاں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا سے متبادر یہ ہوتا ہے ظاہرہ کہ یہ دوسرا کوئی واقعہ علیحدہ واقعہ ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، ذرا یاد کرو جبکہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم نے اس میں ایک دوسرے پر الزام بازی شروع کر دی. فَتَدَارَأْتُمْ فِيهَا، اصل میں یہ ہے لیکن یہ کہ تے اس کے ساتھ مدغم ہو گئی ہے دال کے ساتھ. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم نے ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دی، انہوں نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، اس کا جو قاتل جو ہے اس کا فراغ نہیں مل رہا تھا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ تو نکال کر رہنے والا تھا وہ شے جسے تم چھپا رہے ہو، ظاہر کرنے والا تھا اس شے کو جسے تم چھپانا چاہتے. فقل نضربوه ببعضها، تو ہم نے کہا کہ اب ذرا ضرب لگاؤ اس مقتول کو اس ذبح شدہ گائے کے ایک حصے سے، اس کے کسی عضو سے اسے چھوو، اسے مارو. کذالک یحیی اللہ الموتی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اللہ تمہیں اپنی آیات دکھا رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھ سکو، اور تم ان باتوں کا فہم اور تفقہ حاصل کر سکو. یہ ہے اصل میں جو دو واقعات کی شکل میں یہاں آیا، اس میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا، یہ ایک ہی واقعہ ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے ہاں، اور یہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو جان لیجئے ابھی ان کے ہاں حکومت قائم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی صحرائے سینا ہی کے اندر وہ، جس کو کہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں کہا گیا یتیہون فی الارض، ابھی یہ صحرائے تی ہی کے اندر بھٹک رہے ہیں. اور 600,000 کی نفری تھی جو مصر سے نکلی ہے. اس کے بعد فرض کیجئے کہ درمیانی عرصے تک پہنچ گئے تو 20 برس میں اور ان کی تعداد کتنی بڑی ہوگی. تو چونکہ 12 قبیلے تھے تو جہاں پڑاؤ ہوتا تھا تو ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ پڑاؤ ہے، تھوڑا تھوڑا ان کے درمیان فصل ہوتا تھا. وہاں ایک قتل ہو گیا کسی اسرائیلی کو، کسی اسرائیلی ہی نے ظاہر بات ہے قتل کر دیا، لیکن یہ کہ اب قاتل کا فراغ نہیں مل رہا تھا، کہیں پڑی ہوئی وہ لاش ملی. اب اس لاش کے بارے میں سوال پیدا ہوا کہ اس کے قاتل کی کیسے تلاش کی جائے. اس کے ضمن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے کے ذبح کرنے کے اندر ایک مصلحت یہ سامنے آ گئی کہ چونکہ یہ مصر میں جب رہے تھے، اور مصر میں یہ گائے گاؤ پرستی جسے ہم کہتے ہیں، تقدس کا معاملہ جو ہے گائے کے بارے میں وہ ان کے ذہنوں میں راسخ تھا، اور اسی لیے انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے کوہ طور پر تورات دینے کے لیے تو انہوں نے گائے کی پرستی، بچڑے کی پرستی شروع کی تھی. اب یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے یا واقعہ اس کے بعد کا ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ابھی صحرائے تی ہی میں قوم تھی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے اسی 40 سال کے عرصے میں، یتیہون فی الارض فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض، اور چونکہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے تو ابھی یہ کہ بنی اسرائیل کی کوئی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، تھے ابھی صحرائے سینا ہی میں. یہ بھی ہو سکتا ہے تورات ابھی نہ دی گئی ہو، اور اسی کا زیادہ گمان ہے کہ اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. اس میں یہ کہ معلوم کرنے کے لیے کہ کس نے یہ کیا ہے، تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. اب گائے کا چونکہ ان کے ہاں ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا کوئی تقدس کا معاملہ، تو وہ گریز کر رہے تھے، گریز کے لیے یہ سارے انہوں نے کیسی ہو کیسی ہو اس کو اور واضح کیجئے اور واضح کیجئے، کسی طریقے سے فرار کا کوئی راستہ یا مین میخ نکالنے کی ایک عادت کی جو مسلمان امتوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، گریز بھی ہوتی ہے بات سے بچنے کے لیے ادھر ادھر کے سوالات، یا یہ کہ کوئی حکم دیا گیا ہے تو بجائے اس کے کہ جس سادہ الفاظ میں ایک حکم آیا ہے اس پر عمل کر لیا جائے، اس میں خام خاکی مین میخ نکالنا. جس کی ایک مثال ہے کہ جب حج کی فرضیت کا حکم آیا ہے مسلمانوں کے لیے، تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے اعراض فرمایا، جواب نہیں دیا، وہ ادھر آ گیا. حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ نے سکوت اختیار فرمایا. پھر اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو پھر آپ نے ذرا سخت لہجے میں ڈانٹ کر اس سے کہا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھی ہے تم کیوں اس کے بارے میں کھود کریت کر رہے ہو؟ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہمیشہ کے لیے فرض ہو جائے گی ہر سال، لیکن یہ کہ تم خواب خواہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ بہرحال وہ فرض ہے، باقی یہ کہ جس کو اللہ توفیق دے ہر سال کر سکتا ہو تو کرے. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس شخص کے اندر استطاعت ہو اور 5 سال گزر گئے ہو نہ جا رہا ہو تو ایک طرح کی ملامت جو ہے اس حدیث کے اندر آئی ہے، استطاعت والے کے لیے، اور حلال کے ذریعے سے، حرام ذریعے سے نہیں، کہ حرام ذریعے سے دولت کما کر جو ہر سال حج کیا جا رہا ہے اس کو ذہن سے نکال دیجئے، لیکن یہ کہ حلال ذرائع سے کسی شخص کے لیے استطاعت ہے تو پھر یہ کہ ایک حدیث میں تشویق اور ترغیب ہے کہ 5 سال اگر گزر گئے ہیں اور ایک شخص نہیں گیا ہے تو ایک طرح کی مغایرت سی ہے، شکوہ سا ہے اللہ کی طرف سے اس حدیث کے اندر جو سامنے آیا، اس کا مطلب میرے اس وقت مستعذر نہیں. بارہ یہ ایک مثال ہے کہ خام خواہ اس طرح کے احکام میں مین میخ نکال کر اپنے اوپر سختیاں کروانا، ایک تو اس کی مثال سامنے آ گئی. اب یہ جو گائے ذبح کی گئی تھی، چونکہ بعد میں شریعت موسوی میں قسامہ کا ایک جو واقعہ ان کا ایک طریقہ مقرر کر دیا گیا، اس سے رہنمائی ملتی ہے، جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے وہ گویا کہ شائع اللہ میں سے ہے. یہ وہ بات ہے، میں چونکہ اس مسئلے میں کافی غور کرتا رہا ہوں پچھلے 2 ہفتوں سے کہ اس کی اصل حکمت کیا ہے، اور میرا ذہن منتقل ہوا ہے سورہ حج کی اس آیت کی روشنی سے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ، جو جانور اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو اسے بھی قرآن نے شائع اللہ میں سے قرار دیا ہے. وہ اونٹ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیے گئے ہیں اور جو کہ یعنی قربان کیے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس لے جا کر، وہ بھی اللہ کے شائر میں سے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ. اب ان کے پاس کوئی شائر اللہ میں سے شے موجود نہیں ہے اب تک، خانہ کعبہ ابھی ان کا کوئی تعارف ہی نہیں، ہیکل سلیمانی ابھی وجودی میں نہیں آیا، وہ تو ابھی سمجھیے کہ اور 500 برس کے بعد حضرت سلیمان کے ہاتھوں جو اس کی تعمیر ہوگی. تو یہ گویا کہ قربانی اللہ کے نام پر گائے کی کرا کر اور اس پر قسم دلانا کہ اب آؤ اور قسم کھاؤ، جو مختلف قبیلے کے لوگ آئیں اور قسم کھائیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا، تو یہ گویا کہ قسامہ کا ایک اصول جو ہے جو بعد میں ان کی شریعت میں آیا بھی ہے، اور یہ مستقل قاعدہ ہو گیا تھا قتل کے مقدمات میں کہ اگر کسی مقتول کے قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر ایک گائے ذبح کی جائے، اور جہاں اس گائے کو ذبح کیا گیا وہاں آ کر مختلف لوگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھوئے اس گائے کے اوپر اور یہ کہیں کہ ہم بری ہیں، ہمارے ہاتھ صاف ہیں، ہم نے اسے قتل نہیں کیا. تو چونکہ یہ شائر اللہ میں سے، جیسے فرض کیجئے آپ کے ہاں قرآن مجید اٹھوایا جاتا، قسم کھاؤ، حلف اٹھاؤ، قرآن ہاتھ میں اٹھا کر قسم کھاؤ کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا ہے، تو اس کے لگ بھگ یہ معاملہ کیا گیا کہ اللہ کے نام پر گائے ذبح کرائی گئی اور اس گائے پر آ کر سب کے سب قسم کھاؤ کہ تم نے قتل نہیں کیا ہے. اور چونکہ وہ لوگ یہ بھی کر گزرے، لہذا اب اس کا مسئلہ یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آخری شکل یہ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب ذرا اسی گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے اس سے اس شخصی مقتول کی لاش کو چھوو اور وہ ہم اسے زندہ کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے قاتل کا نام بتا کر پھر اس کا انتقال ہو گیا. یہ واقعہ ہے کہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے. تو یہ گائے کا ذبح کرنے کا حکم در حقیقت متعلق تھا اس سے کہ شائر اللہ کا ایک وجود ہو اور اس پر قسم لی جائے لوگوں سے کہ وہ اعلان برات کرے کہ ہم نے قتل نہیں کیا. لیکن چونکہ پوری قوم وہ قسم کھا گئی, وہ جو بھی قاتل تھا اس نے بھی قسم کھا لی, وہ اس درجے کا معاملہ جو ہے شقی نکلا, تو اب اس کے لیے آخری شکل اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار فرمائی کہ اسی گائے کے عضو سے اس مقتول کی لاش کو چھوا گیا اور تھوڑی دیر کے لیے اس میں جان پڑ گئی, وہ زندہ ہو گیا اور پھر اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا, اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. یہاں فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتا, دیکھو تمہارے لیے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی جو تمہارے لیے اپنی رحمت رکھی ہے وہ یہ کہ احیاء موتا جو کہ ایمان بالغیب کا ایک حصہ ہے تمہارے لیے ایک مشاہدہ بھی کروا دیا ہے. جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر آئے گا, رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, اگر مشاہدہ کرا دیا جائے تو کیا کہتے ہیں, پھر تو یقین پیدا ہو جائے گا. وہ ظاہر بات ہے کہ محض صرف یہ کہ کہنے سے وہ بات شاید اس درجے تک نہ پہنچ پائے. کذالک یحیی اللہ الموتا ویریکم آیاتہ, اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا. تمہاری نگاہوں کے سامنے جو ہے مقتول کی لاش میں جان پڑی, اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا, اس کے بعد پھر اس کی موت واقع ہو گئی. ویریکم آیاتہ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ سارے واقعات جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں, یہ خرق عادت کے قبیل سے, ان کی توجیہ جو ہے اس طرح کرنا کہ وہ قانون طبی کے مطابق نظر آئیں, اس کا تکلف میرے نزدیک قطعاً غلط ہے. یہ تمام واقعات خرق عادت نوعیت کے ہیں, اور یہ چونکہ ابھی نسل انسانی بحیثیت مجموعی عہد طفولیت میں تھی ذہنی اعتبار سے, لہذا اس دور میں یہ واقعات ہمیں پے بپے مل گئے ہیں, یہ ہمیشہ کی چیزیں نہیں ہیں. شریعت محمدی جب آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب قرآن اور دین کی تکمیل ہوئی ہے, تب یہ کہ ان چیزوں کی بجائے سیدھی سیدھی بات عقل سے سمجھو, اپنے عقل کو اور تفقہ اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاحیت دی ہے ذہنی اور فکری, اس کے حوالے سے حقیقت کو سمجھو اور حق کا اتباع کرو. اب اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے کہ یہ جو دائمی, جیسے کہ پہلی آیت تھی ہمیشہ کے لیے دائمی بات, کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ کسی امت میں ہونے کی وجہ سے تمہاری نجات ہو جائے گی. نجات ہے ایمان اور عمل صالح پر. اپنے اپنے دور میں جس جس نبی کی امتیں تھیں کسی دوسرے نبی کی بعثت سے قبل, وہ اگر اپنے نبی کی امت میں تھے لیکن اللہ پر ایمان اور یقین آخرت کا اور عمل صالح تھا, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرہم عند ربہم, ان کا اجر محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ ہے وہ جو پہلی آیت تھی. اب ذرا یہاں پڑھیے قوموں میں ہو کیا جاتا ہے رفتہ رفتہ, اس وجہ سے کہ ہم تو فلاں امت میں ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. یہ جو بڑھتے بڑھتے بیماری آتی ہے اس کا نام ہے قساوت قلبی, دل کا سخت ہو جانا. جب مندازہ یہ ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ہم تو فلاں کے ساتھ وابستہ ہیں, اس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں, اس سے ہمارا تعلق ہے, نحنو ابناء اللہ واحباؤہ, ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں, بڑے چہیتے ہیں. جب اس طرح کی چیزیں ہوگی تو انسان کے اندر بدعملی خود بخود پیدا ہو جائے گی, کاہے کو پھر وہ حرام سے اجتناب کرے اور حلال پر اکتفا کرے. رفتہ رفتہ یہ بے عملی وہ ہے کہ جو پھر دلوں کے اندر سختی پیدا کرتی ہے. یہ آیت جو ہے لرزا دینے والی آیت ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اس کے بعد. یہ سارے تم نے مشاہدات بھی کیے, یہ سارے معجزے بھی دیکھے, ہمارے فضل و کرم کے یہ مظاہر تمہارے سامنے آئے, ہم نے تمہیں اس طریقے سے مختلف مواقع پر معاف بھی کیا. ثم عفونا انکم من بعد ذلک, یہ سب کچھ ہم کرتے رہے لیکن ہوتا یہ رہا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کل حجارت او شد قسوہ, پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اور اب تو حال یہ ہے کہ وہ پتھروں کے مانند ہو چکے ہیں. فہی کل حجارت او اشد قسوہ, بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ ہو گئے سختی کے اندر. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْهَارِ, پتھروں میں تو وہ بھی ہے کہ جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں. سب چاہے بہت سخت ہے, اس میں بھی پورز ہوتے ہیں, ان میں سے بھی پانی رستہ رہتا ہے, اور یہ پہاڑی جتنے بھی چشمے بہتے ہیں کہیں سے اچانک چٹان کے اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہے, بڑی سخت چٹان ہے, اس میں سے پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے, اس پر چٹان میں سے بہ رہا ہے چشمہ. ثم قست قلوبكم فهي كالحجاره اشد قسوه وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْهَارِ, ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ بہے تھے چٹان میں سے. تو چٹانیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں, خیر وہ تو پھر بھی ایک معجزہ تھا, لیکن یہ کہ عام طور پر بھی چٹانوں کے اندر سے پانی رستا ہے اور چشموں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برابر ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور ان میں سے وہ بھی ہے وہ چٹانیں جو اللہ کی خشیت اور خوف سے گر پڑتی ہیں. وَمَنْ لَاهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. تمہارے دلوں کی سختی جو ہے ان پتھروں کی سختی سے زیادہ بڑھ چکی ہے. اس کے ضمن میں بھی ایک بات جان لیجئے، ایک تو جیسا کہ میں واضح کر چکا ہوں اس کا تعلق آج کے درس کی پہلی آیت کے ساتھ ہے کہ یہ کسی گروہ میں ہونا اور اپنی نجات کے بارے میں مطمئن ہو جانا، نچنت ہو جانا، ہم تو نجات یافتہ ہے ہی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ یہ ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فیک الحجارت وشد قصبہ. اور آج ہم اپنی آنکھوں سے خود مسلمانوں میں ایک کیفیت دیکھ سکتے ہیں. یہ صورتحال جو ہے البتہ ایک بات ضرور ہے کہ ایک طبی نتیجہ بھی نکلا کرتا ہے، اور وہ طبی نتیجہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے حوالے سے میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے. ان کے عہد خلافت میں کوئی وفد باہر سے آیا اور اس وفد کے سامنے جب قرآن مجید پڑھ کر سنایا گیا تو ان میں سے بہت سے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. حضرت ابو بکر نے اس پر یہ فرمایا ہاکذا کنا حتی قست القلوب، یہی حال ہمارا بھی ہوا کرتا تھا کبھی، قرآن سنتے ہی یا پڑھتے ہی ہماری آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی ندیاں رواں ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ دل سخت ہو گئے. اب یہ دل کی سختی جو ہے، یہ جو سختی ہے حضرت ابو بکر جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ اس سختی پر قیاس نہ کر لیجیے. بسا اوقات الفاظ مشترک ہوتے ہیں، حضور کے لیے لفظ ذنب آ گیا قرآن میں، فستا وسطر ذنب، اے نبی اپنے گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے. لیکن یہ کہ حضور کا گناہ کیا ہوگا اور ہمارا گناہ کیا ہے، کہیں آپ لفظی مشارکت کی وجہ سے مغالطے میں نہ ہو جائیں. کہ نسبت خاک رابع عالم پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھوڑی جو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق کی شدت ہے، اس کی جو شدت اور حدت ہے، اس میں تھوڑی سی کمی آتی تھی تو اس کو بھی حضور سمجھتے تھے کہ میرے دل پر پردہ آ گیا ہے. انہ لیغان علی قلبی وانی استغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم. لیکن ہم اپنے دلوں کے حجابات پر حضور کے قلب کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک سختی آ جاتی ہے. قرآن مجید جب شروع شروع میں نازل ہوا ہے تو جو کیفیت صحابہ کرام کی ہوتی تھی، اب پڑھتے رہنے سے، مسلسل پڑھتے رہنے سے، ظاہر بات ہے کہ ایک اس کے ساتھ مانوسیت بھی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ گویا کہ ایک طرح کی عادت سے بھی بن گئی ہے، تو اس کے حوالے سے کسی درجے میں شدت کے اندر کمی آ جانا یہ وہ بات نہیں ہے. وہ قساوت قلبی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فسق اور فجور میں مبتلا ہو جائے اور پھر بھی یہ سمجھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قسم کے تمام مغالطوں سے ہمیں اپنی امان میں رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.